الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. اس وقت بیان کرنے کے لیے الفاظ بھی ذہن میں نہیں آ رہے ہیں، بس میری کیفیت وہی ہے کہ کوا درخت کے اوپر بیٹھ کر شور مچا رہا تھا، پدر من سلطان بود، پدر من سلطان بود، کہ میرا باپ جو تھا بادشاہ تھا، میرا باپ بادشاہ تھا. میری بھی وہی کیفیت ہے. جو کیفیت اس کوے کی تھی وہی کیفیت میری بھی ہے کہ نہ علم ہے نہ عمل ہے، بس اتنی ہے کہ پدر من سلطان بود، کہ جو 63 سال کی عمر میں حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدہ کو دیکھا، 63 سال کبھی دنیاوی گفتگو کرتے ہوئے نہیں سنا، بس ہر وقت اللہ کے دریائے محبت میں غرق رہتے تھے. یہاں تک کہ ان کو یہ بھی معلوم نہیں کہ ہمارے ملک کا صدر کون ہے، ہمارے ملک کا پرائم منسٹر کون ہے، کسی چیز کی خبر نہیں دنیا کی سوائے آخرت کی فکر کے، سوائے آخرت کی فکر کے. بس نسبت ہے کہ ان کے صاحبزادے ہیں، اللہ تعالیٰ صاحبزادگی سے بھی ہم سب کی حفاظت فرمائے. حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدہ نے بچپن سے اس کا خاص خیال رکھا کہ صاحبزادگی نہ آنے پائے. صاحبزادگی جس کے اندر آ جاتی ہے تو پھر وہ بہت ہی اکڑ کے چلتا ہے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں. نہیں، فرمایا ہمیشہ خادم بن کر رہو، کبھی مخدوم بننے کی کوشش مت کرو، ہمیشہ خادم بن کے رہو، کبھی مخدوم بننے کی کوشش مت کرو. اور جب میری پیدائش ہوئی، میری پیدائش حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھورپوری نور اللہ مرقدہ کے حجرہ خاص میں، حضرت سفر پہ تھے تو والدہ دوسرے کمرے میں رہتی تھی، پھر اس کمرے میں آ گئی، میری پیدائش اسی کمرے میں ہوئی. جب سے ہوش سنبھالا حضرت والد صاحب کو خدمت کرتے ہوئے دیکھا، پہلے ایک طویل عرصے تک خادم بنے رہے، پھر اس کے بعد اللہ نے ایسا مخدوم بنایا کہ پورے کرۂ ارض سے لوگ آ کر اپنی سعادت سمجھتے تھے کہ جسم کو ہاتھ لگا لیں تو شاید ہماری مغفرت ہو جائے. بڑے بڑے اکابر اولیاء اللہ حضرت مفتی محمود حسن گنگوئی نور اللہ مرقدہ، حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب الہ آبادی پرتاب گڑھی، جو حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدہ کے شیخ اول تھے، جنہوں نے حضرت والد صاحب مکہ المکرمہ میں، حضرت مفتی محمود حسن گنگوئی نور اللہ مرقدہ بھی ساتھ تھے، ہمارے شیخ حضرت مولانا شاہ ابراء الحق صاحب نور اللہ مرقدہ بھی ساتھ تھے. حضرت والد صاحب کی طرف دیکھ کر انگلی ایسے گھمائی اور پورے عالم کی طرف فرمایا کہ رحمت کا ابر بن کر جہاں بھر میں چھائیے، رحمت کا ابر بن کر جہاں بھر میں چھائیے، عالم یہ جل رہا ہے برس کر بجھائیے. پھر وہی کیفیت ہوئی کہ جہاں بھی جاتے تھے، جہاں جاتے ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں. سوائے اللہ کی محبت کے بیان کرنے کے اور کوئی کام نہیں تھا. جب دور حدیث سے میری فراغت ہوئی، میں نے والد صاحب سے عرض کیا کہ آپ اب دنیا بھر کے اسفار کر سکتے ہیں، گھر کی طرف سے بالکل بے فکر ہو جائیں. بس وہ دن پھر حضرت والد صاحب نے 40 سال مسلسل دنیا کے اسفار کیے، اور وہاں خانقاہ کا دیکھنا، سب کچھ کرنا آخر کے ذمہ تھا. لیکن والد صاحب کو کبھی احساس نہیں ہونے دیا، حتیٰ کہ جامعہ کے اساتذہ کو بھی نہیں پہچانتے تھے حضرت والد صاحب کہ یہ کون ہے. ایک مرتبہ حدیث کے استاد اوپر جا رہے تھے، فرمایا کہ یہ لڑکا کون اوپر جا رہا ہے، دیکھو لڑکوں پہ پابندی ہے، اس کو اتارو جلدی سے. وہ اتنا ناراض ہوئے کہ مجھے 16 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے، وہ وہاں سے نوکری چھوڑ کے چلے گئے کہ مجھے لڑکا کہہ رہے، کیونکہ وہ ذرا قد چھوٹا تھا، چہرہ دوسری طرف تھا. اور جب سامنے بھی آئے تو پوچھا کون ہے یہ، میں نے کہا یہ استاد ہیں اور حدیث کی کتابیں پڑھاتے ہیں. اچھا، کبھی ملاقات ہی نہیں کی انہوں نے، کبھی ملاقات نہیں کی، جس کی وجہ سے مشائخ کا کام کیا ہوتا ہے، یہ معرف کا کام کرتے ہیں، اللہ سے پہچان کروا دیتے ہیں، اراد و طریق کا کام کرتے ہیں، اللہ کا راستہ دکھاتے ہیں. اور کبھی ان پر ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ ایصال للمحبوب بھی کر دیتے ہیں کہ اللہ سے ملاقات کرا دیتے ہیں. تو یہی کام جو حضرات جماعتوں میں نکلتے ہیں، وہ لوگ جو گمگشتہ راہ بیچارے بھٹکے ہوئے لوگوں کو، ان کو سمجھا سمجھا کر پیار سے محبت سے لا کر مرکز میں پہنچاتے ہیں. جب مرکز میں پہنچتے ہیں، حالانکہ وہ کہتا ہے میں نماز وماز کچھ نہیں پڑھوں گا، کہتا آؤ تو صحیح. جب وہ دیکھتا ہے، ایک دن صبر کرتا ہے، دوسرے دن دیکھتا ہے کہ سب رات کو تہجد میں بھی اٹھ کے رو رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، تو وہ اٹھ کر خود ہی وضو کر کے وہ بھی پھر شریک ہو جاتا ہے. 40 دن کے بعد ایک چلے کے بعد آتا ہے تو داڑھی چہرے پہ ماشاءاللہ، لوگ پوچھتے ہیں بھی خیریت، کہتا بس صحبت ملی، نیک صحبت ملی، اس کا فوری اثر ہوا. خانقاہوں میں لوگ آتے ہیں 40 دن کے بعد کیا سے کیا بن کے جاتے ہیں. یہ جتنے حضرات اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے دنیا بھر میں نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اس سفر کو قبول فرماتے ہیں، چونکہ اور کوئی مقصد نہیں ہوتا، صرف بھٹکے ہوئے لوگوں کو لا کر مرکز پہ پہنچانا. حضرت صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی کا بچہ نالائق نکل جائے اور گھر سے بھاگ جائے تو باپ پریشان تڑپ جاتا ہے، اور جو شخص اس کو تلاش کر کے لاتا ہے تو باپ پہلے بچے کو پیار نہیں کرتا بلکہ اس کو پیار کرتا ہے، یہ میرے بچے کو ڈھونڈ کر لایا ہے، تو پہلے اس کو پیار کرتا ہے پھر بچے کو پیار کرتا ہے. تو ایسی جو لوگ دین میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ وہ بندے جو اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، اللہ کی معرفت اللہ کی پہچان نہیں ہے، وہ تعارف کراتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا، کہ ربوبیت کا، یہاں تک کہ وہ پھر آ کر اس کو جب سمجھ میں آ جاتا ہے کہ میرا ربا، ابا کو تو سمجھتے ہیں سب کہ ابا میں کما کے کھلاتا ہے، تعلیم دلواتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن حقیقت میں سب کچھ ربا کرتا ہے، تو اس ربا سے تعارف کرا دیتے ہیں. ایک شخص سامان لے کر آیا حضرت شیخ الحدیث معاذ زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کے پاس. حضرت نے پوچھا خیریت؟ کہا عمرے کا ارادہ ہے، عمرے پر جا رہا ہوں. حضرت نے فرمایا بہت مبارک سفر ہے، لیکن جہاں جا رہے ہو اسے کچھ تعارف ہے، جان پہچان ہے؟ کہا نہیں، جان پہچان تو نہیں ہے. فرمایا پھر 40 دن یہاں لگا لو، پھر دیکھو کیا کیفیت پیدا ہوتی. 40 دن لگایا، اس کے بعد جب وہ گیا بیت اللہ پر، جب پہلی نظر پڑی تو بھیجا، وہ تو سیکھ کے گیا تھا کہ ساری جو بھی دل کے مقاصد ہیں، دعائیں ہیں، ساری مانگنی ہیں، لیکن آنکھیں جو ہے وہ دعائیں مانگ رہی ہیں اور زبان خاموش ہے، بس روئے چلا جا رہا ہے، روئے چلا جا رہا ہے، چونکہ تعارف ہو گیا کہ یہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، میرے ربا کا گھر ہے، میرے پالنے والے کا گھر ہے. جب تعارف ہو گیا تو اس کی کیفیت ہی عجیب ہو گئی، اس کی کیفیت بدل گئی بالکل. کتنے لوگ ایسے ہیں دنیاوی پروفیسر جو دین سے دور ہے، اہل اللہ کی صحبت سے دور ہیں، وہ جاتے ہیں تو پیچھے کمر پہ ہاتھ رکھ کے تعمیرات کو دیکھتے ہیں کہ حکومت سعودیہ نے کیا عمدہ تعمیر کرائی ہے. لوگ کہتے ہیں آپ پہلے عمرہ تو کر لیجئے، کہتے ہیں پہلے تعمیر تو دیکھ لوں، وہ اسی میں مصروف رہتے ہیں، اس لیے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ آئے کس مقصد سے ہیں، کس سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں، آج افسوس یہ ہے، صد افسوس، کہ مسلمان مرعوب ہو جاتا ہے کہ اہل یورپ نے بڑی ترقی کی، بہت ترقی کی. ترقی تو مومن ترقی کرتا ہے، وہ ترقی نہیں کرتے. ٹوپی وہ چائنا والے بناتے ہیں، استعمال ہم کر کے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں. مصلی وہ بناتے ہیں، اس کے اندر قبلہ نما بھی لگا دیتے ہیں، اور مسلمان اس پر کھڑے ہو کر اللہ کے بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے. ہوائی جہاز وہ بناتے ہیں اس پر بیٹھ کر کے بیت اللہ حرمین شریف مسلمان جاتا ہے. تو فرمایا اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک دو آدمی جاتے ہیں شاہی محل کے اندر, ایک ہے جو بادشاہ سے تعارف ہے, جان پہچان ہے, وہ سیدھا جا کر بادشاہ کے دربار میں بادشاہ سے مسافہ کر کے بیٹھ جاتا ہے. دوسرا شخص دائیں بائیں دیکھ کر ہر گملے سے کچھ کچھ مٹی چوری کرتا ہے کہ میں ریسرچ کروں گا کہ اس میں نائٹروجن کتنا ہے, ہائیڈروجن کتنا ہے, کیا چیز کتنے پرسنٹیج ہے, وہ اسی چکر میں لگا رہتا ہے. لیکن بادشاہ سے ملاقات نہیں ہوتی. تو بتائیے کہ ترقی یافتہ کون ہوا؟ جو بادشاہ سے ملاقات کرنے والا جو ہے وہ ترقی یافتہ ہے, اس نے ترقی کی ہے. یہ دنیا تو فانی ہے, ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق, جو کچھ تمہارے پاس ہے سب فنا ہونے والا ہے اور ہم سب فنائیت کی طرف جا رہے ہیں, ایک دن فنا ہو جائیں گے. اور جو ہم نے اللہ کے پاس اعمال بھیج دیے وہ باقی رہنے والے ہیں. تو ترقی مسلمان کرتا ہے, وہ ترقی نہیں کرتے, وہ تو ہمارے اللہ نے ان کو ہمارا خادم بنایا ہے, اللہ نے ان کو ہمارا خادم بنایا ہے کہ وہ پلین تیار کریں گے تم اس پہ بیٹھ کر بیت اللہ جا کر اللہ کے گھر کا طواف کرنا ہے, حج کرنا, عمرہ کرنا ہے, وہ مصلی بنائیں گے تم اس پر نماز پڑھنا, قبلہ وہ بتاتا رہے گا کہ دائیں بائیں کس طرف ہے. یعنی وہ تمام چیزیں جو مسلمان کو ضرورت پڑتی ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بناتے وہ ہیں, استعمال ہم کرتے ہیں, چونکہ وہ خود اس سے غافل ہیں, ان کو پتہ نہیں, ان کو معرفت حاصل نہیں ہے کہ یہ کہاں جا رہے ہیں. اگر ان کو صحیح حقیقت معرفت حاصل ہو جائے تو سب کے سب کلمہ پڑھ لیں, سب کے سب کلمہ پڑھ لیں. لیکن چونکہ ان کو معرفت نہیں ہے, ان کا مقصد صرف پیسے کمانا ہے, ان کا مقصد پیسے کمانا ہے, اور مومن مسلمان کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے. دونوں کے مقصد میں چونکہ فرق ہو گیا اس لیے وہ جا رہا ہے جنت کی طرف, اور وہ جو اسٹاف ہے عملہ جو ہے اس کو پتا ہے کہ میری حدود جدہ مطار جدہ دوہری تک ہے, اس کے آگے نہیں ہے, پھر مجھے واپس پیسنجر لے کر واپس آنا ہے. لیکن جو حاجی جاتا ہے یا عمرے والا جاتا ہے اس کو پتا ہے میری منزل یہ نہیں ہے, میری منزل تو آگے ہے, مجھے تو اپنے ربا کے گھر جانا ہے اور اپنے ربا کے گھر کا طواف کرنا ہے. لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. وہ تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہے, چونکہ ربا سے تعارف ہو چکا ہے اس کا, اور ان کا تعارف نہیں ہے. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑے ترقی یافتہ ہے. ترقی یافتہ تو مومن ہے جو اپنی زندگی میں اپنے آخرت کی تیاری کی فکر میں لگا ہوا ہے, جو زندگی میں اپنی آخرت کی تیاری کی فکر میں لگا ہوا ہے وہ کامیابی کے راستے پر ہے. حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا, حضرت نصیحت تو کیجئے, بہت شارٹ ٹائم نہیں میرے پاس, میں بزنس مین ہوں. حضرت نے فرمایا, اعمل للدنیا بقدر مقامک فیہا واعمل للآخرۃ بقدر مقامک فیہا. دنیا کے لیے اتنی محنت کر لے جتنا تجھے دنیا میں رہنا ہے, اور آخرت کے لیے اتنی محنت کر لے جتنا تجھے آخرت میں رہنا ہے. فرمایا یہ 30 سیکنڈ میں میری نصیحت پوری ہو گئی, اب تو خود حساب لگا لینا کہ تجھے وہاں کتنا رہنا ہے, یہاں کتنا رہنا ہے. تو اس نے کہا, حضرت آپ نے تو میری آنکھیں کھول دیں, آپ نے تو میری آنکھیں کھول دیں, جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے جنت, جہاں سے ہم آئے ہیں, اور انشاءاللہ لوٹ کر ایک دن پھر جنت میں جائیں گے. یہ مجمع جنتیوں کا مجمع ہے, جن کو یہ انشاءاللہ اسی طرح پھر جنت میں جمع ہوگا. اگر اللہ تعالیٰ جنت میں نہ بھیجنا چاہتے تو ہمیں یہاں جمع ہونے کی توفیق بھی نہ عطا فرماتے. یہ قدم اٹھتے نہیں, اٹھائے جاتے ہیں دین کے کاموں کے لیے, اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں, پھر صلاحیت بھی عطا فرماتے ہیں, پھر بندہ گھر سے نکلتا ہے دین کے کاموں کے لیے. ورنہ کتنی مصروفیات, ہر آدمی کہتا ہے بھائی بزنس کرو, کاروبار کرو, چھوڑو یہ سب کام. لیکن جب اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے اسی میں سے وقت نکال کر وہ جناب راستے میں, اللہ کے راستے میں نکلتا ہے, خانقاہوں میں جاتا ہے, دینی مدارس میں جاتا ہے, اور جا کر دین حاصل کرتا ہے. لیکن قبولیت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, جس کو اللہ قبول کر لیتا ہے یہ قدم اٹھتے نہیں, اٹھائے جاتے ہیں. حضرت والد صاحب نور اللہ قدو الہ آباد میں حضرت شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تھے, 12 بج گئے, حضرت کا بیان ختم ہوا. حضرت والد صاحب اپنے مستقر پہ, قرارگاہ پہ, مکان پہ تشریف لے گئے. تھوڑی دیر میں دیکھا 15-20 منٹ کے بعد شور مچا کہ 250 آدمی, حضرت بھی تشریف لا رہے ہیں, 85 سال کی عمر, اور ہندوستان میں جو لوگ سفر کر چکے ہیں وہ سائیکل رکشہ جس میں کہ عام آدمی سے صحت مند آدمی بیٹھتے ہوئے گھبراتا ہے، اس لیے کہ اس کی سیٹ اتنی سخت ہوتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ لکڑی کے تختے پہ بیٹھے ہیں دونوں طرف سے پکڑ کے، پھر بھی وہ کبھی ادھر گرتا ہے کبھی ادھر گرتا ہے، حضرت اس پہ بیٹھے ہوئے تشریف لا رہے. حضرت صاحب فوراً باہر آئے، فرمایا کہ حضرت مجھے حکم دیتے ہیں مجھے آپ بلا لیتے ہیں. فرمایا میں آیا نہیں لایا گیا ہوں، میں آیا نہیں لایا گیا ہوں، محبت دے کے تڑپایا گیا ہوں، سمجھتا لاکھ اسرار محبت نہیں سمجھا میں سمجھایا گیا ہوں. اللہ اکبر، کیا شان تھی ان اللہ والوں کی کہ اپنے چھوٹوں کے، یعنی میری حاضری ہوئی، اب میں ٹرین کے اندر جا کر بیٹھا، آدھا گھنٹے کے بعد دیکھا حضرت تشریف لا رہے ہیں، پھر اب بڑے بڑے علماء اکابر حضرت کی خدمت میں، مفتی محمود حسن گنگوئی نور اللہ مرقدہ حضرت کی خدمت میں جا کر وقت لگایا کرتے تھے. ہم میرے شیخ حضرت اردوئی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنا شیخ ان کو بنایا ہوا تھا، ابو الحسن علی ندوی، اتنے بڑے بڑے اکابر، مولانا منظور نعمانی، یہ سب جا کر ان کی خدمت میں حضرت تشریف لے آئے اسٹیشن پہ. اور پلیٹ فارم کے دوسری طرف ٹرین کھڑی تھی، اب جناب سارے خدام نے رکشہ اٹھایا اور ادھر حضرت کو لا کر دوسری طرف. اب میں نے کہا حضرت آپ مجھے بلا لیتے، ابھی تو ڈیڑھ گھنٹہ تھا ٹرین میں. فرمایا نہیں، بس دل میں ایک تڑپ پیدا ہوئی کہ ایک نظر پھر دیکھ لوں، مبادہ یہ وقت آئے کہ نہ آئے، معلوم نہیں دنیا میں ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی. تو محبت عجیب چیز ہوتی ہے، محبت جب پیدا ہو جاتی ہے تو آدمی کتنی بھی مصروفیت ہے وہ کہتا ہے چلو ایک نظر دیکھ تو آئیں، ایک نظر دیکھ تو آئیں. لیکن یہ اللہ والے چونکہ اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، حضرت کے ہر وقت پوری کرے عرض سے لوگ چلے آ رہے ہیں جناب، لیکن جب واپس جاتے تھے کہتے حضرت میں رخصت ہونا چاہتا ہوں، حضرت فرماتے ظالم یہ تیرے منہ سے کیا نکل گیا، جانے کا نام سن کے میرا دل دہل گیا. پیالیوں کو دیکھ کر روتے تھے کہ میرے مہمان جو آئے تھے اللہ کے لیے وہ ان پیالیوں میں چائے پیا کرتے تھے، پلیٹوں کو دیکھ کر روتے تھے، برتن کو دیکھ کر روتے تھے، ان چارپائیوں کو دیکھ کر، بسترے کو دیکھ کر کہ مہمان جو ابھی گئے ہیں یہ اللہ کی محبت سیکھنے کے لیے آئے تھے، وہ اس پر آرام کرتے تھے. اللہ اکبر، کیا محبت تھی، سراپا محبت تھے، سراپا محبت تھے. اسی لیے جب حضرت والد صاحب نے حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کو خط لکھا کہ حضرت میں تھانہ بھون حاضر ہونا چاہتا ہوں آپ سے بیعت کے لیے، حضرت نے لکھا کہ میں بہت اس وقت ذوف بہت زیادہ ہو چکا ہے، آپ کے قریب حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری نور اللہ مرقدہ موجود ہیں، ان سے جا کر تعلق قائم کر لیجیے. حضرت والد صاحب گئے اور پہلی ہی ملاقات میں 40 دن قیام فرمایا. اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ ایک بزرگ ہیں حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب، جو 3 سال میرے شیخ اور ابھی بھی ان سے محبت بے انتہا ہے، تو حضرت اگر تشریف لے چلیں تو آپ بھی محسوس کریں گے کہ. حضرت نے فرمایا اچھا ابھی چلو فوراً. حضرت شاہ بغنی صاحب پھول پوری نور اللہ مرقدہ تشریف لے گئے، اور گھر کے ساتھ جو جنگل تھا جس میں جا کر وہ ذکر کیا کرتے تھے، زمین کی طرف دیکھا پھر آسمان کی طرف دیکھا، فرمایا زمین سے لے کر آسمان تک نور سے بھرا ہوا ہے، اتنا ذکر کرتے تھے، عجیب کیفیت رہتی تھی. ایک واسطے سے حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی نور اللہ مرقدہ کے خلیفہ، ایک واسطے سے. اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ، کہ بڑے سے بڑا عالم آ جائے. ایک تو کشف بہت ہوتا تھا، حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری بخاری کی شرح لکھنے والے، شرح لکھ کر پہنچے وہاں حضرت کے پاس، سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے شرح لکھی ہے؟ جی حضرت، پہلی جلد میں اتنی غلطی ہیں، دوسری جلد میں اتنی غلطی ہیں، پہلے پارے میں جگہ جگہ اتنی غلطی ہے، اور فلاں فلاں باب میں یہ غلطی ہیں. اب وہ حیران ہے کہ پہلی جلد میں لے کر آیا ہوں، ابھی تو تباہ ہوئی ہے اور ابھی سے حضرت کو سب کشف ہو گیا. حضرت تھانوی رحمہ اللہ جب تشریف لے گئے تو دور سے دیکھ کر فرمایا کہ یہ جو بچہ آ رہا ہے ایک وقت آئے گا اس کے علم کا غلغلہ دنیا میں ہوگا، لیکن ذکر نہ کرنا ورنہ بچے ہیں، ابھی بڑائی دل میں پیدا ہو جائے گی. پھر کچھ عرصے کے بعد حکیم الامت تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ایک خادم پہ ناراض ہو رہے ہیں، اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو نکالو یہاں سے، خانقاہ سے باہر نکالو. وہ کہتا تو میں نہیں نکلوں گا، خادم بستر اٹھا کے باہر پھینک کے آتا تھا، وہ جلدی سے اٹھا کے پھر آ کے وہیں بیٹھ جاتا تھا. تو حکیم الامت نے فرمایا کہ آج تو لگتا ہے کہ میری بھی باری ہے کچھ. حضرت نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت فرما وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے آنا ہوا؟ کہ حضرت آپ کی زیارت کرنے کے لیے. فرمایا زمین تمہیں نگل نہیں گئی، زمین تمہیں نگل نہیں گئی کہ رات کا وقت تم آئے میرے پاس، یہ دیہات میں میرا گھر ہے، یہ کھانا کہاں سے کھلاؤں گا. خیر پھر تھوڑا سا غصہ کچھ کم ہوا تو خادم سے کہا جاؤ بیٹی کے پاس، دیکھو میری بیٹی کے یہاں شاید کچھ ہو. تو گیا تو ارہر کی دال اور دو چپاتی وہ لا کر تو حضرت نے کھا لیا. پوچھا کیا تھا؟ کہا حضرت ارہر کی دال اور دو چپاتی. فرمایا بہت بڑی نعمت ہے، صحابہ کرام کو تو یہ بھی نصیب نہیں ہوتا تھا، وہ تو کھجور کی گٹھلیوں پر گزارا کرتے تھے. بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے آپ کو بھیج دی. حضرت پر ایک ایسی کیفیت طاری ہو گئی جیسے کہ آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا مشکل ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے دیکھ رہے ہیں اور نعمتوں کی بارش فرما رہے ہیں. بتائیے کہ دال اور روٹی آج کسی کو ذرا مہمان کے سامنے رکھ دیا جائے تو مہمان کہے گا کہ یہ اکرام ہے آپ کا. لیکن وہ کیا فرمایا کہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے آپ کے لیے اس وقت بھجوا دی ہے، ورنہ صحابہ کرام کو تو یہ نعمت بھی میسر نہیں تھی. وہ تو کھجور کی گٹھلیاں چوس چوس کر بھی گزارا کرتے تھے. آج نعمتوں میں ہم غرق ہیں. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، سر سے لے کر پاؤں تک اللہ کی نعمتوں میں غرق ہیں لیکن اللہ کی شکر ادا کرنے کی کبھی توفیق نہیں ہوتی، اللہ کا شکر ادا کرنے کی کبھی توفیق نہیں ہوتی. صحابہ کرام نے نعمتیں کم استعمال کی لیکن منعم حقیقی کو زیادہ یاد کیا، اللہ کو راضی رکھا، اللہ کو راضی رکھا، ان کا شکر ادا کرتے رہے کہ الحمدللہ. یعنی انصار مدینہ جب کھجور کے ایک دو خوشے لا کر مسجد نبی میں لٹکا دیتے تھے تو وہاں پڑھنے والے قال اللہ قال الرسول میں مشغول صحابہ کوئی ایک کھجور کوئی دو کھجور بہت زیادہ تو تین کھجور کھا لیتا تھا، اور پانی پی کر آرام کر کے تھوڑی دیر کے بعد جب تہجد میں اٹھتے تھے تو ہچکیاں مار مار کے روتے تھے کہ یا اللہ کل قیامت کے دن آپ اگر اس کا حساب مانگیں گے ان نعمتوں کا تو اس کا حساب کیسے ہم دیں گے. بتائیے ایک صرف کھجور، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دو دو ماہ تک چولہا نہیں جلتا تھا، دو کالی چیزوں پر گزر ہوتا تھا. کتاب الرقاق میں لکھا ہے دو کالی چیزوں پر گزر ہوتا تھا، پانی اور کھجور، پانی اور کھجور. آج کتنی نعمتیں دسترخوان پہ، اللہ اکبر، لیکن شکر نہیں نکلتا دل سے. اگر شکر ادا کریں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر ادا کریں تو اللہ تعالیٰ صحت بھی عطا فرمائیں گے اور تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق بھی عطا فرمائیں گے. کہ اللہ تیرا کرم ہے، یہ آپ کی دی ہوئی توفیق سے آپ نے سب کچھ عطا فرمایا، ورنہ ماں کے پیٹ سے میں کیا لایا تھا. جب انسان 100% دین پر آ جاتا ہے تو اس کے جنت کے مزے دنیائی سے شروع ہو جاتے ہیں. وہ اپنے بچے پہ کو دیکھتا ہے تو پڑھتا ہے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اے رب کریم یہ بچہ آپ نے عطا فرمایا ہے. ورنہ کتنے لوگ انہوں نے کہی کہ شادیاں کر لیں لیکن اولاد نہیں ہوئی، کہ اولاد اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. بیوی کو دیکھتا ہے تب بھی یہ دعا پڑھتا ہے کہ اللہ، یا اللہ اس کو پال پوس کا جوان کر کے اس کے ماں باپ نے مجھے دیا ہے، یہ آپ کی طرف سے نعمت ہے. ایک شخص کے بارے میں حکیم الامت نے لکھا کہ کھانا پکاتے وقت نمک تیز ہو گیا، بیوی سے نمک تیز ہو گیا. اب شوہر نے جب کھایا تو اس کو اتنا کڑوا محسوس ہوا سالن کہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی. پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھا کہ یہ اللہ تیری بندی ہے، اگر میری بچی کسی کے پاس ہوتی تو میں کیا چاہتا. فوراً کہا کہ میں نے اللہ کے لیے معاف کر دیا. انتقال کے بعد ایک اللہ والے نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا. کہا کہ اسی ادا پر اللہ نے میری مغفرت فرما دی، کہ میں نے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کیا کہ اس نے نمک تیز کر دیا، نمک تیز کر دیا اور میں نے اس کو معاف کر دیا. ابھی مفتی زبیر بھیا صاحب نے جو کہا کہ پیٹ کا کی عبادت کیا ہے، قلیل الغذا. لیکن آج کل حالت کیا ہے، سوچ والے ذرا اس کو سوچ لیں کہ صحابہ کرام دو وقت کھانا کھاتے تھے اور یہاں 6 وقت کھانا کھایا جاتا ہے. چائے کے ساتھ بھی پورا کھانا ہوتا ہے، تمام پیسٹری اللہ بلا یہاں سے لے کے وہاں تک دسترخوان، ہر قسم کی کولڈ ڈرنک، ہر قسم کی تمام چیزیں. میدا خود پناہ مانگتا ہے، یا اللہ کس مصیبت میں مجھے ڈال رکھا ہے. میدا بھی پناہ مانگتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ معدے کے تین حصے کر کے کھایا کرو، ایک حصہ غذا کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے، ایک حصہ ہوا کے لیے. تو ایک عالم نے جب بیان کیا تو وہاں ایک ایف آر سی ایس ڈاکٹر موجود تھے، وہ بہت خوش ہوئے. انہوں نے کہا یہ تو ایسا فارمولا ہے کہ انسان کبھی بیمار ہوگا ہی نہیں، اور صحابہ کرام اس پہ عمل کرتے تھے. جب حبشہ کے بادشاہ نے ایک طبیب کو بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا، فرمایا کہ میرے صحابہ پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتے اس لیے بیمار نہیں ہوتے. حیات الصحابہ میں دیکھ لیجئے، یہ بیماریاں جو آج کل ہیں، ایڈز ہے، کینسر ہے، بریڈ کینسر ہے، ہزاروں بیماریاں ایسی ہیں، اس زمانے میں ان کا وجود ہی نہیں تھا، اس زمانے میں ان بیماریوں کا وجود ہی نہیں تھا. اتفاق سے ڈاکٹر صاحب کی وائف بھی، وہ بھی ڈاکٹر تھیں، انہوں نے جا کر گھر میں بتایا تو انہوں نے کہا مولانا کی فوراً دعوت کرو، اس لیے کہ بہت قیمتی بات بتائی ہے انہوں نے، اس کو اگر عمل کرے گا انشاءاللہ ہمیشہ صحت مند رہے گا. اب انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے یہ بات سنائی حدیث تو سارا کھانا لے جا کر رکھ دیتے ہیں گھر کا، وہ کھا لیں گے چند رخ میں، پھر واپس لائیں گے، بچے کھا لیں گے. پھر اب انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے شروع کیا، 27 روٹیاں تھیں، ایک ایک کر کے کھانا شروع کیا، یہاں تک کہ جب 15-20 تک پہنچ گئے تو وہ ڈاکٹر صاحب کی آنکھیں کھلنی شروع ہوئی ان کا. یہ ادھر گھر میں بچے رو رہے تھے، دیر ہو رہی ہے، تو ماں نے کہا بیٹا اسپیڈ بہت زیادہ ہے، تمہیں بھی کھا جائے گا، خاموش رہو ذرا. جب 27 روٹی ہو گئی اور ڈاکٹر صاحب صبر کرتے کرتے وہ بھی تنگ آ چکے تھے، تب انہوں نے کہا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، ناشتہ تو یہاں ہو گیا، کھانا گھر جا کے کھا لوں گا، ناشتہ یہاں ہو گیا، کھانا گھر جا کے کھا لوں گا. تب ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ نے مولانا ممبر پہ کیا بیان کیا تھا، آپ کے قول فعل میں اتنا تضاد، آپ نے کہ سارے بچوں کا کھانا سب کچھ لا کر یہاں رکھ دیا گیا اور آپ بچے گھر میں رو رہے ہیں، اور آپ ہیں کہ جناب کہہ رہے ہیں کہ بھی ناشتہ ہوا ہے، کھانا گھر جا کے کھا لوں گا. انہوں نے کہا حدیث اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن ہم لوگ دیہاتی لوگ ہیں، پینڈو لوگ ہیں، تو ہم تو ڈٹ کے کھاتے ہیں کھانا، اس لیے کہ پانی کے لیے، پانی لیکوئڈ چیز ہے، وہ کہیں نہ کہیں سے راستہ بنا کے معدے میں پہنچ جائے گا. راہ ہوا کا مسئلہ، تو 27 روٹیوں کا جب وزن پڑے گا تو خود نکل جائے گی ہوا. تو ہمیشہ قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، جو چیز بیان کرو اس پر عمل کرو. اہل اللہ کے زبان میں اثر کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس پر پہلے عمل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ بات آگے بتلاتے ہیں، وہ خود عمل کرتے ہیں پھر آگے بتلاتے ہیں. ایک اللہ والے بزرگ کے پاس ایک بڑھیا اپنے بچے کو لائی کہ حضرت یہ گڑ بہت کھاتا ہے، فرمایا کل لے کے آنا اس کو. کہ دوسرے دن لائی کہ یہ گڑ بہت کھاتا ہے، کہا نہیں کل لے کر آنا. کہا جی بات ہے کہ گڑ کے لیے منع کرنے کے لیے. پھر آئی کہا کہ پھر کل لے کر آنا. 3 دن اس کو دوڑایا، تیسرے دن کہا بیٹا گڑ مت کھایا کرو زیادہ، اس سے جگر خراب ہو جاتا ہے. اس لیے تو کہا یہ آپ نے مجھے اتنا تنگ کیا، آپ یہ بات پہلے دن نہیں کہہ سکتے تھے. فرمایا کہ میں بھی بہت گڑ کھاتا تھا، 3 دن سے میں نے گڑ کو ہاتھ نہیں لگایا، اب انشاءاللہ آپ کا بچہ انشاءاللہ کبھی نہیں کھائے گا. اور وہی ہوا. آج ہمارے زبان میں اثر کیوں نہیں ہوتا؟ کہ ہم خود عمل نہیں کرتے. ہم زبان سے جو کچھ سیکھا ہے، جو کچھ پڑھا ہے کتابوں میں، وہ آگے نقل کر دیتے ہیں، لیکن پہلے خود عمل کرو، پھر آگے بیان کرو، پھر دیکھو کیا تاثیر ہوتی ہے. پہلے عمل کرو، پھر آگے بیان کرو، تو اس کے اندر تاثیر ہوتی ہے، اگلا فوراً اس کے اثر کو قبول کرے گا. لیکن آج معاملہ بالکل برعکس ہے. وہ کہتے ہیں میں تو دوسروں کے لیے پڑھتا ہوں، دوسروں کے لیے. ایک خطیب ملاقات ہوئی، میں نے کہا اتنا جوش و خروش سے تقریر کرتے ہیں، منہ سے جھاگ نکلتا ہے اور کسی پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، آپ مخاطبین کو کیا سمجھتے ہیں؟ کہنے لگے میں تو جاتے ہی سب کو گدھے سمجھ کے بیٹھتا ہوں، کہ یہ سب گدھے بیٹھے ہیں اور تقریر شروع کرتا ہوں. میں کہ انا للہ وانا الیہ راجعون. مقررین کی عظمت، ہمارے شیخ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ مقرر اس پہ بیٹھتا ہے، ممبر پہ یا کرسی پہ، اور سامعین نیچے بیٹھتے ہیں، تو شیطان دل میں وسوسہ ڈال سکتا ہے کہ تمہارے اندر کوئی خوبی ہے، جبھی تو تم بلند جگہ پہ بیٹھے ہو. تو شیطان کو جواب دو کہ ترازو کا وہ حصہ جو خالی ہوتا ہے وہ اوپر ہوتا ہے، اور جس میں کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے وہ زمین کے ساتھ لگا ہوتا ہے، تاکہ ان کی عظمت بھی ملحوظ رہے. جتنی زیادہ عظمت ہوگی اتنی زیادہ اثر ہوگا باتوں میں. اتنی زیادہ اثر ہوگا. جب بتائیے کہ سامعین کو گدھا سمجھ کے تقریر کرے گا وہ اور نعرہ تکبیر اللہ اکبر, اس کے بعد کان جھاڑ کے لوگ چلے جاتے ہیں. لیکن اللہ والوں کی صحبت میں جاتے ہیں, تین دن لگاتے ہیں داڑھی اور جناب شریعت کے مطابق سنت کے مطابق ارادہ کر کے واپس آ جاتے ہیں اور اس پہ عمل شروع کر دیتے ہیں. پہلی ہی ملاقات میں جس کے دل میں کچھ اللہ کی محبت ہے, خوف خدا ہے, اللہ کی معرفت ہے, پہلی نظر پڑتے ہی دل پہ چوٹ لگتی ہے. پھر بزبان حال وہ شعر پڑتا ہے, کس طرح فریاد کرتے ہیں بتا دو قاعدہ, کس طرح فریاد کرتے ہیں بتا دو قاعدہ, اے اسیران قفس میں نو گرفتاروں میں ہوں. کس طرح فریاد کی جاتی ہے اللہ کی محبت میں, مجھے بھی بتاؤ, میں تو اللہ کی محبت میں بھی گرفتار ہوا. حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کیا ذکر کی مجلس تھی, ذکر ہو رہا تھا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, تو ایک مرید ایک بڑے ڈاکٹر کے لے کر آیا. اس ڈاکٹر نے کہا کیا ہو رہا ہے, کہا یہ ذکر ہو رہا ہے, کہا یہ چکی مجھ سے نہیں پیسی جاتی, وہاں کی دیہاتی زبان میں چکی مجھ سے نہیں پیسی جائے گی. حضرت کے کان میں آواز پڑ گئی, ذکر سے فارغ ہو کر بلایا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے کوئی لفظ استعمال کیا تھا. اب وہ خاموش, کہا بتائیے کچھ کہا تھا. کہا جی میں نے کہا تھا یہ چکی مجھ سے پیسی نہیں آتی. فرمایا ابھی چکی کا وقت کہاں آیا ہے, ابھی تو چٹیل میدان ہے, کانٹے ہیں, پتھر ہے, اس کے اندر پانی ڈالا جائے گا, پھر اس کے بعد ہل چلا کے کنکڑ پتھر کو نکالا جائے گا, اس کو باہر دور پھینکا جائے گا, پھر زمین کو ہموار کیا جائے گا, پھر نرم کیا جائے گا, اس کے بعد بیج ڈالا جائے گا, پھر اس کے بعد وہ پودا نکلے گا, اس کے بعد جا کر جناب 6 مہینے کے اندر وہ گندم کے دانے پکیں گے, اور پکنے کے بعد پھر کھلیان میں ڈالنے کے بعد مجاہدہ اختیار کرنا پڑے گا. پہلے زمانے میں بیل چلتے تھے اس کے اوپر تو دانے الگ ہوتے تھے, اب مشینیں ایجاد ہوئی ہیں, وہ دیکھا ہم نے بھی, وہ چلایا بھی ہے اس کو, وہ بیل کو چلاتے ہیں تو وہ اس کے اوپر چلتا ہے تو وہ دانے الگ ہو جاتے ہیں. کہا اس کے بعد اس پہ گوبر بھی کرتے رہتے ہیں, پھر اس کو صاف کرنا پڑتا ہے, دھو دھا کر پھر دھوپ میں خشک کرنا پڑتا ہے, اتنے مجاہدات سے گزرنے کے بعد پھر چکی کا نمبر آتا ہے, اور آپ نے آتے ہی کہا کہ مجھ سے چکی نہیں پیسی جاتی. تو وہ رونے لگے, کہا حضرت مجھے معاف کر دیئے, مجھے معاف کر دیئے, مجھے نہیں پتا تھا. کہا اللہ کا نام لیا جا رہا ہے, اللہ کا نام ہے, کوئی اپنے جس کو اپنے باپ سے محبت ہوتی ہے, باپ اگر دنیا سے رخصت ہو جائے تو باپ کا نام لیتے ہی اس کے آنسو آ جاتے ہیں, اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. حضرت والد صاحب نور اللہ مقدو بھی, جب حضرت شاہد غنی صاحب پھول پوری نور اللہ مقدو کا ذکر آتا تھا تو 2 قطرے آنسو کے نکل کے یہاں پر ٹھہر جاتے تھے. ایک عجیب کیفیت, عجیب محبت. پھر جب اپنے والد صاحب کو یعنی ہمارے دادا کو یاد کرتے تھے اس وقت بھی یہ کیفیت ہوتی تھی. یعنی ابھی 12-13 سال قبل جب تک صحت تھی تو چہل قدمی فرماتے تھے تو مجھے کہتے تھے تم آؤ قریب, میری انگلی پکڑو, انگلی پکڑ کے ٹہلاتے تھے. اب میں دادا نانا ماشاء اللہ درجن سے زیادہ پوتے پوتی نواسے نواسی, تو میں نے کہا کہ ابا آپ انگلی پکڑ کے کیوں, کہتے ابا تم نے کہا نا روئے زمین پہ ابا کہنے والا تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے, اور میرے نزدیک بیٹا, میری زبان پہ بیٹا کہنے کے لیے تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو میرے والد صاحب بھی میری انگلی پکڑ کے ٹہلایا کرتے تھے. تو وہ میں وہی اپنے والد کو یاد کرتا ہوں کہ جس طرح وہ میری انگلی پکڑ کے ٹہلاتے تھے تو میں تمہاری انگلی, تم چاہے بوڑھے ہو جاؤ لیکن بیٹا بیٹا ہی ہوتا ہے, باپ کی نظر میں بچہ بچہ ہی ہوتا ہے. تو فرمایا کہ انگلی پکڑ کر ٹہلو میرے ساتھ, اور پھر اس کے بعد بہت خوش ہوتے تھے. بیماری میں بھی ویل چیئر جب لوگ چلاتے تھے پھر میں آتا تھا, میں جب چلانے لگتا تھا تو سب کان میں کہتے تھے کہ میرا کہ مدر میاں چلا رہے ہیں, بس پھر اسے دیکھ کر پھر مسکراتے تھے, خوب ہنستے تھے, خوب مسکراتے تھے, طبیعت خوش ہو جاتی تھی. بیماری میں بھی جب آ کے میں سلام کرتا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, ابا طبیعت کیسی ہے, بس آنسو آ جاتے تھے, فرماتے تھے تمہارے علاوہ ابا کہنے والا روئے زمین پہ کوئی نہیں, روئے زمین پر ابا کہنے والا کوئی نہیں ہے. تو خوش کرنے کے لیے میں اس لفظ کو استعمال کرتا تھا, اور جب دیکھتا بہت زیادہ نقاہت ہے, بالکل آنکھیں بند ہیں, تو پھر میں کہتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, کیف حالک یا ابویا, بس پھر فوراً آنکھ کھول کے مسکرا کے کہتے تھے الحمدللہ طیب, الحمدللہ طبیعت میری ٹھیک ہے, سر کہ سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک الحمدللہ خیریت سے ہوں. اتنی شدید بیماری میں کہ پھیپھڑے بالکل گل چکے ہیں, تمام اعضا یعنی بالکل, لیکن نماز کا وقت ہوا فوراً اشارہ کرتے تھے کہ بھائی نماز کا وقت ہو گیا, اب تیمم کرایا جا رہا ہے. تیمم کر کے اور فوراً جناب چارپائی کو قبلہ رخ کیا گیا, پھر جناب ایک شخص وہ پڑھاتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ نماز پڑھتے تھے. یعنی اتنا اپنا ہوش نہیں لیکن نماز کا ہوش, جیسے ہی وقت ہوتا تھا فوراً وقت داخل ہوا پوچھتے تھے وقت ہو گیا, کہتے ہاں بس فوراً وہ سنگ مرمر کا پتھر اور اسے وہ تیمم خود کراتے تھے وہ لوگ اپنے ہاتھ سے, چونکہ ہاتھ نہیں ہلا سکتے تھے لیکن نماز پڑھتے تھے. یہ کیا بات تھی, یہ اللہ کی محبت جب دل میں لگ جاتی ہے, چوٹ لگتی ہے تو پھر اللہ کی یاد بار بار آتی ہے. اللہ کی یاد کہ جس مالک کے پاس جانا ہے, اللہ والوں کی روح نکلتی ہے اتنی آسانی کے ساتھ کہ پتہ نہیں چلتا. اب میں اسے یعنی آکسیجن جب کام چھوڑ چکی تو آکسیجن کے لیے ایک پلاسٹک کا بیگ آتا ہے, اس میں آکسیجن بھرتی تھی تو اس کو میں بار بار دباتا تھا تاکہ مشین لگی ہوئی کچھ اوپر ہو جائے, لیکن جب وقت آ جاتا ہے تو ساری چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں, ساری چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں. اور بس اسی وقت جب نماز پڑھ کر آئے بار بار اشارے سے پوچھتے تھے دن کیا ہے, اس سے پہلے بھی جب طبیعت خراب ہوتی تھی میں کہتا تھا آج منگل ہے, پھر بدھ ہے نہیں, پیر کے انتظار میں تھے. بس مغرب کا وقت ہوا بس جلدی سے ہم گئے نماز پڑھ کے, پھر دوڑ کے واپس آئے, پھر آ کر آکسیجن شروع کی, 15 منٹ گزرے تھے کہ بس روح پرواز کر گئی. اب سب پورے کمرے میں رونا پیٹنا, سڑکوں پہ آدمی آدمی, ایک عجیب عالم, بس ہر طرف چیخ و پکار. ایک شخص نے اسی وقت خواب میں دیکھا کہ روح کو اللہ نے جسم عطا فرمایا وہ صوفے کے اوپر جو حضرت کا صوفہ والے صاحب کا اس پہ بیٹھے ہوئے اور آ کر مجھے ایسے تھپتھپا رہے ہیں کہ فکر مت کرو یہ جسم میرا قبر میں جائے گا, میں یہیں موجود ہوں, میں نہیں جا رہا ہوں. یعنی عالم برزخ سے تعلق قائم رہتا ہے, عالم برزخ سے تعلق قائم رہتا ہے. اب حضرت مولانا یونس پٹیل صاحب نور اللہ مرقدہ دنیا سے تشریف لے گئے لیکن عالم برزخ سے تعلق قائم ہے. روح ان کی خوش ہو رہی ہے کہ مسجد میں آج پھر اجتماع ہو رہا ہے, لوگ جمع ہیں اور ساری فرشتے ہفتے میں 2 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائے جاتے ہیں اعمال. ایسے ہی جو لوگ نیک لوگ دنیا سے جاتے ہیں ان کا عالم برزخ سے رابطہ قائم رہتا ہے, ان کی روح خوش ہوتی ہے کہ الحمدللہ پھر اللہ کی محبت میں لوگ جمع ہیں. یعنی جو درخت میں لگا کر آیا تھا اس الحمدللہ اس میں ترقی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان حضرات کی قبور کو نور سے بھر دے. آج بیان کا بالکل ارادہ نہیں تھا لیکن اللہ بس غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو, مبادہ یہ وقت آئے کہ نہ آئے. یہ اللہ والی محبت میں جو جمع ہو جاتے ہیں ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں اس کو غنیمت سمجھ لو, ہو سکتا ہے یہی ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے, یہی ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے. وقت بھی کافی ہو چکا ہے, لوگ گھڑی بھی دیکھ رہے ہیں, شادی بیاہ میں گھڑی نہیں دیکھتے, شادی بیاہ میں رات پوری گزر جائے فجر کی نماز بھی قضا ہو جائے تب بھی کوئی گھڑی نہیں دیکھتا, لیکن دین کی باتیں جب ہوتی ہیں تو اکثر لوگوں کو نیند آنے لگتی ہے. حضرت صاحب نے فرمایا کہ اصل میں اللہ کی طرف سے سکینہ نادر ہوتا ہے اس کی وجہ سے نیند آتی ہے, اور بعض لوگوں کو نیند آتی ہے مصروفیت کی وجہ سے. تو حضرت صاحب نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اگر تمہارا نکاح نہ ہوا ہو اور قاضی صاحب یہ کہیں کہ میں نکاح تو پڑھاتا ہوں لیکن فجر سے پہلے پڑھاتا ہوں, فجر کی اذان جس وقت ہوگی اس وقت میں نکاح پڑھاتا ہوں فوراً, اس کے بعد میرے پاس ٹائم نہیں ہے, تو آپ بتائیے کہ وہ نوجوان سوئے گا, وہ ساری رات بیٹھا ہوا جاگتا رہے گا اور 3-4 دوستوں کو بٹھا کے چائے وائے بنا کے کہ مجھے جگاتے رہنا, قاضی صاحب جیسی آئے دور سے تو مجھے جلدی جگا دینا, ایسا نہ ہو کہ وہ آئیں اور پھر چلے جائیں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. تو بیوی کی محبت بیوی کو حاصل کرنے کے لیے تو اس کے لیے رات بھر جاگنا آسان ہو گیا, اور اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے لوگ کہتے ہیں ہم ٹائم بہت ہو گیا, ٹائم بہت زیادہ ہو گیا. روزانہ کہاں موقع ملتا ہے, روزانہ یہ موقع کہاں ملتا ہے, سال میں ایک دفعہ. یہ تو اس دفعہ ایک کیفیت طاری ہوئی جو کہ میں پہنچ گیا, ورنہ اتنی مصروفیت تھی کہ حافظ حبیب اللہ صاحب سے پوچھے کہ ابھی بھی وہاں سب پریشان ہے کہ جلدی آ جائیے جلدی آ جائیے, میں نے کہا بس 3 دن اور رہ گئے انشاءاللہ واپس آ رہا ہوں. آپ حضرات کی محبت جو ہے وہ کھینچ کر لے آئی جلدی سے، آپ حضرات کی محبت کھینچ کر لے آئی یہاں. اللہ تعالیٰ اس اللہ والی محبت کو قائم دائم رکھے اور ہم سب کو دین پہ استقامت نصیب فرمائے اور ہم سب کو صاحب نسبت بنا دے اور اپنے دین کے لیے ہم سب کو مرتے دم تک کے لیے قبول فرما لے. ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. اللہ نہ کرے کہ کسی کی اولاد فاسق فاجر ہو، قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیک اور صالح بنا دے. چونکہ فتنوں کا دور ہے، روزانہ ہزاروں قسم کے فحش پروگرام نیٹ پہ ڈالے جاتے ہیں تاکہ امت مسلمہ گمراہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنا دیا ہے کہ مدارس بھی چل رہے ہیں، خانقاہیں بھی چل رہی ہیں، تبلیغی پورے کرۂ ارض پہ جناب چلت پھرت ہو رہی ہے. لوگوں کو گھسیٹ گھسیٹ کے لا رہے ہیں، پاؤں دبا کے خدمت کر کے، چلو بھائی کچھ دین کی باتیں سن لو. تو جتنا ادھر کام جس طریقے سے ہو رہا ہے اتنی تیزی سے کام تو نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ آپس میں جب جوڑ پیدا ہوگا تب یہ کام میں تیزی آئے گی. جب جوڑ پیدا ہوگا تو پھر کام میں تیزی آئے گی. جب جماعتوں کا اجتماع ہو تو سب نصرت میں پہنچ جائیں، جیسے یہاں کے احباب ماشاءاللہ اس میں خوب لگے رہے اجتماع کی کوشش میں. ابھی کراچی کا اجتماع تھا، دعا سے قبل فجر پڑھتے ہی اطلاع ملی کہ حضرت مولانا احسان صاحب اور ان کے ساتھ تمام اکابر تشریف لا رہے ہیں. تقریباً تین گاڑیاں بھر کے پہنچے، کہا کہ ابھی 10 بجے دعا ہے، لیکن بھائی عبدالوہاب صاحب کو بہت فکر ہے، کوئی جا کے ذرا معلوم کرو. اطلاع تو ملتی رہتی ہے کہ خانقاہ میں ماشاءاللہ خوب کام ہو رہا ہے، خوب ترقی ہو رہی ہے. فرمایا کرۂ ارض پہ جہاں جہاں بھی جماعتیں جاتی ہیں اطلاع آتی ہے کہ حضرت کے متعلقین وہاں ملتے ہیں بڑے اکرام کے ساتھ. ماشاءاللہ جو خانقاہ میں وقت لگاتے ہیں پھر جماعتوں میں وقت لگاتے ہیں. آپس میں جوڑ پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں اجتماع ہو سب وہاں پہنچ جائیں. اسی طریقے سے خانقاہوں کا اجتماع ہو تو وہ حضرات سب یہاں جمع ہو جائیں. تو الحمدللہ اس جوڑ سے پھر اللہ تعالیٰ خوب ترقی عطا فرمائیں گے. اس جوڑ سے، جوڑ میں اللہ نے برکت رکھی ہے، جوڑ میں اللہ نے برکت رکھی ہے اور توڑ میں برکت نہیں ہے. اور کبھی کسی کی برائی نہ کرے، نہ غیبت کرے کسی کی. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ نے دین کے لیے گھروں سے نکالا اور قبول کیا ہے، ان کو نکلنے کی توفیق عطا فرمائی. اسی طریقے سے آپ حضرات کو گھروں سے نکالا، یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائی. اسی طرح مدارس میں طلباء کو گھروں سے نکال کر اللہ نے مدرسوں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے قبول فرمایا. اسی طرح خانقاہوں میں وقت لگانے کے لیے قبول فرمایا. تبلیغی جماعتوں میں نکلنے کے لیے، وقت لگانے کے لیے اللہ نے قبول فرمایا. یہ تینوں کا جوڑ ایسا ہے جیسے ٹرین چلتی ہے، ڈرائیور اگر ڈرائیور کہے کہ صرف میں ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، سب بیکار ہیں، تو ٹرین نہیں چل سکتی. اس لیے کہ گارڈ جو ہے وہ جب اس کو ٹیلی فون پہ پتہ چلتا ہے کہ لائن کلیئر ہے تو پھر وہ گرین جھنڈی دکھاتا ہے، پھر ٹرین چلتی ہے. ٹی ٹی جو ہے ٹکٹ چیکر، وہ اگر نہ ہو تو سارے لوگ بغیر ٹکٹ کے سفر کریں گے، ٹرین بھی خسارے میں نقصان میں چلی جائے گی. ٹی ٹی بیچارہ وہ ٹکٹ چیک کر رہا تھا، ایک آدمی کے پاس جب جاتا تھا وہ نیت باندھ لیتا تھا، اب وہ پریشان ہوا کہ یہ اللہ یہ تو یہ جب آتا ہوں یہ نیت باندھ لیتا ہے. تو اس نے پھر سلام پھیرا تو ٹی ٹی نے کہا اب میری ڈیوٹی ختم ہو گئی، اب میں اس کا ٹکٹ چیک کر کے جاؤں گا. اس نے دیکھا کہ یہ تو بالکل آ کر بیٹھ گیا. اس نے فوراً کہا نیت کرتا ہوں ایک ہزار رکعت نفل کی، نیت کرتا ہوں ایک ہزار رکعت نفل کی. اس نے کہا کہ اب میرا تو شہر بھی گزر جائے گا، پتہ نہیں کہاں جا کے یہ اس کی ایک ہزار رکعت ختم ہوگی. تو وہ وہیں اتر گیا. تینوں میں جب ربط ہوتا ہے تب گاڑی چلتی ہے. تو آپس میں سب کو میل محبت سے اللہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کبھی ایک دوسرے کی برائی نہ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ نصرت کریں، ایک دوسرے کے ساتھ نصرت کریں. جماعتیں پاکستان سے کہاں کہاں سے آ کر یہاں ساؤتھ افریقہ میں، اسی طریقے سے یہاں سے جماعتیں جا کر، جیسے کہ بھی بتا رہے تھے ہمارے بھائی چوہان صاحب کی ماسکو میں، بتائیے جہاں مسجد کا وجود نہیں تھا مسجدیں بن رہی ہیں، مکاتب بن رہے ہیں، ماشاءاللہ کام ہو رہا ہے. کرغستان کے اندر بالکل دین کا بالکل نام نشان مٹتا جا رہا تھا، لیکن جب جماعتیں پہنچی پھر کام شروع ہوئے، پھر مکاتب کھل گئے، پھر مدارس کھلنے شروع ہو گئے. تو الحمدللہ سب کام میں لگے ہوئے ہیں، اور سب کا کام ایک ہی ہے، اللہ کو راضی کرنا. سب کا کام ایک ہی ہے، اللہ کو راضی کرنا. بس جب مقصد سب کا ایک ہے، چونکہ منزل سب کی ایک ہے. آپ ٹرین کے اندر جب سفر ہوتا ہے تو جب پتہ چلتا ہے کہ جہاں مجھے دربن جانا ہے اور بس میں یہ جو بیٹھا ہوا یہ بھی دربن جا رہا ہے، تو پہلے تو غصے میں دیکھتا ہے کہ وہ کچھ کھا رہا ہے تو وہ دیکھ رہا ہے اس کی طرف، کہتا ہے شرم نہیں آتی میں کھا رہا ہوں تو دیکھ رہا ہے، تیرے پاس نہیں کھانے کے لیے، اور بیچارہ نگاہ نیچی کر لیتا ہے. پھر پوچھتا ہے کہاں جا رہا ہے تو، کہ میں دربن جا رہا ہوں. اچھا اچھا میں بھی دربن جا رہا ہوں، کہاں جا رہا ہے؟ کہتا ہے اسپنگو بیچ میں. کہتا ہے میں بھی تو وہیں رہتا ہوں. کہ اچھا کون سی اسٹریٹ پہ؟ بتا. وہ اسی اسٹریٹ پہ. کہتا ہے میرا بھی گھر ہے. اور کولڈ ڈرنک والے کو بلاتا ہے، اس کو بوتل پلاؤ میری طرف سے. چونکہ منزل ایک ہو گئی، منزل معلوم ہو گئی، تو ہم سب کی منزل جنت ہے. ہم سب کی منزل جنت ہے. جب منزل سب کی ایک ہے تو پھر پیار محبت کے ساتھ رہنا چاہیے، پیار محبت کے ساتھ چلنا چاہیے، ایک دوسرے کا اکرام کرنا چاہیے. اکرام مسلم اس لیے تو ہے کہ اس میں اکرام کیا جاتا ہے کہ ایک یعنی آدمی وقت لگائے ہوئے، زمانہ لگائے ہوئے ایک جاہل شخص کا پاؤں دبا رہا ہے، اس لیے تاکہ اس کو محبت پیدا ہو جائے کہ ایک عالم ہو کر، ایک دیندار ہو کر میرا پاؤں دبا رہا ہے. وہ پھر کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، اب میں 40 دن لگاتا ہوں. تیار ہو جاتا ہے، وقت لگانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ورنہ ایسے تو بہت مشکل ہے. میوات کے اندر اس زمانے میں وہ اتنے میواتی جٹ ہوتے تھے کہ ان کے پیچھے تو ڈنڈا لے کے دوڑاتے تھے. بعض وہ روڈ کے اوپر چائے کی دکان، وہ چائے بنانے کے لیے اس زمانے میں وہ آگ جلا کے بڑے بڑے ڈنڈے اس میں. اب وہ آیا بےچارا کہ بھائی میری بات سن لو. اس نے نکالا، کہتا ہے جاتا ہے کہ نہیں جاتا یہاں سے. وہ پھر آ کے کھڑا ہوتا ہے، بھائی میری بات سن لو. وہ 8-10 دفعہ جب کہتا ہے تو اس کا دل نرم ہوتا ہے کہ کیا مصیبت ہے، کیا بات ہے. تو یہ کہتا ہے آخرت کی کچھ بات کرنی ہے آپ سے، تھوڑا سا وقت دے دیجیے آپ. ایک انگریز گیا، اس کو سخت سردی لگ رہی تھی، تو اس روڈ بن رہا تھا تو وہ میوات میں کہاں پر رہا تھا، تو اس نے جا کر اسے کہا پلیز ون کپ ٹی، پلیز ون کپ ٹی. اور وہاں میواتی زبان میں کپٹی گالی ہے، جیب کاٹنے والے کو کہتے ہیں. تو اس کو بہت غصہ آیا، اس نے کہا کمبخت تو کپٹی، تیرا باپ کپٹی. تو دوسرے نے سمجھایا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ پلیز ون کپ ٹی، یعنی ایک کپ چائے مانگ رہا آپ سے. تو کہتا ہے کہ پھر چائے کہنا ہے، کپٹی کیوں کہتا مجھے. اب خیر بڑی لوگوں نے صلح صفائی کرائی، اس لیے کہ اس نے ڈنڈا وہ آگ والا بڑا سا ڈنڈا اٹھایا مارنے کے لیے، تو لوگوں نے مجھے بچاؤ کیا کہ روڈ بنانے آیا ہوا ہے، یہ سروے کر رہا ہے. اچھا خیر چائے پی لی اس نے، پھر وہ چائے پی کے کہا ویری گڈ. کہا کمبخت کہیں کہ گڑ کی نہیں ہے، چینی کی چائے ہے یہ، گڑ کی نہیں ہے چینی کی چائے ہے. تو یہ اتنی بھی عقل نہیں ہے تو اتنے لٹھ. آج اللہ نے کتنا کام لیا کہ میوات والے پوری دنیا میں ماشاءاللہ پھیلے ہوئے، دین کے لیے چلت پھرت کام میں لگے ہوئے. لیکن کتنا مجاہدہ کرنا پڑا ان اکابر کو کتنا مجاہدہ کرنا پڑا. رات دن ماریں بھی کھائی، مار بھی کھائی. کئیوں کو انہوں نے گھر میں بند کر دیا کہ یہ نالائق نہ ہمیں کمانے دیتا ہے، دکان پہ کھولنے نہیں دیتا، جب آ کے دیکھو کھڑا ہو جاتا ہے کہ ذرا ہماری بات سن لیجیے، ہمارے متکلم میں یہ کچھ بات کریں. اس کو بند کر دیا. شام کو آیا کہ پھر آؤ گے دکان پہ؟ کہنے تھوڑا سا بات سن لیجیے. ابھی تو پھر آخر میں جناب دل نرم ہو گیا جناب، پھر وہ نکل پڑا راستے میں اللہ کے. تو جب تک آدمی گھر سے نکلتا نہیں ہے تو سیکھتا نہیں ہے. جب گھر سے نکلتا ہے، گھر سے بے گھر ہوتا ہے، تب اس کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے، تب اس کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے. ایسی شیخ جب گھر سے بے گھر ہوتا ہے تو اس کی کیفیت جو ہے وہ دوادشاہ ہو جاتی ہے، اس کی کیفیت دوادشاہ ہو جاتی ہے. ایسی جماعتوں میں جو حضرات اپنے گھر پہ رہ کر بات کرتے ہیں وہ اثر نہیں ہوتا، لیکن وہی جب دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں وہاں سے آئے ہیں، پھر ان کی گفتگو میں اثر ہوتا ہے، لوگ غور سے سنتے ہیں. تو اللہ رب العزت ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ اللہ والی محبت جو ہے، چونکہ اب ہم سب کو اپنا منزل معلوم ہو گئی یا نہیں کہ جنت سے آئے ہیں، انشاءاللہ لوٹ کے جنت ہی میں جانا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے لیے بلا حساب کتاب جنت میں داخلہ مقدر فرما دے. اللہ تعالیٰ کریم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھا دی، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اے رب کریم کل قیامت کے دن ہم سب کا آسان حساب لیجئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا یا رسول اللہ آسان حساب کا مطلب کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اللہ رب العزت اعمال نامے کو دیکھیں، سوال نہ فرمائیں. ارشاد فرمایا جاؤ جنت میں، چونکہ من نوقش عذبا، جس سے سوال جواب ہوگا اس کو ضرور عذاب دیا جائے گا. چونکہ یہاں تو جھوٹ بول کر رشوت دے کے چھوٹ سکتا ہے، وہاں نہ رشوت چلے گی نہ جھوٹ چلے گا، وہاں تو دو فرشتے جو لکھ رہے ہیں وہ سارا اعمال نامہ آپ کے سامنے پیش ہوگا، پھر سارے خاندان کے سامنے رسوائی ہوگی. اس لیے ہمیشہ یہ دعا مانگا کرو، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اے رب کریم کل قیامت کے دن ہم سب کا آسان حساب لیجئے. پھر یہ بھی کہو کہ اے رب کریم آپ کریم ہیں، اپنے کرم کی طرف دیکھیے، ہمارے اعمال کی طرف نہ دیکھیے، ہمارے اعمال تو اس قابل نہیں ہیں، اخلاص نہیں ہمارے اندر، اخلاص پیدا فرما دیئے، اور اپنے کرم کی طرف دیکھتے ہوئے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیئے، ہمارے جملہ مقاصد میں ہمیں کامیابی کی توفیق عطا فرما دیئے. تو اصل کام دین کا ہے، اصل کام دین کا ہے. جتنا وقت آپ کا یہ دین میں لگ گیا، آپ یہاں مسجد نور میں بیٹھے ہوئے، یہ اوقات آپ کے نور و نالا نور ہو گئے، یہ اوقات آپ کے نور و نالا نور ہو گئے. اور آپ گھر میں جا کے جناب ون کپٹی اور ہیں وہی، پھر وہی کپٹی بن جاتے، آپ جا کے چائے پیتے، پھر سموسے کھاتے، پھر پاپڑ کھاتے، وہ کھانا پینا یہ تو لگا رہے گا ساری زندگی، لیکن یہ اوقات قیمتی بنانے کے ہیں، یہ اوقات قیمتی بنانے کے ہیں. ایسی جب اجتماع ہوا کرے تو اس میں سب شرکت کرو تاکہ وہ وقت بھی قیمتی بن جائے، آپس میں جوڑ پیدا کرو، آپس میں محبت کے ساتھ. اب دیکھو نا، حضرت کو دعوت دی، حضرت تشریف لے آئے، یہ محبت کی بات ہے، محبت کی بات ہے. تو آپس میں پیار محبت کے ساتھ جتنا زیادہ اس کام میں ایک دوسرے کے ساتھ نصرت کرو گے، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ فضل کا معاملہ فرمائیں گے کہ یہ لوگ منزل کو پہچان گئے ہیں، مجھے پہچان گئے ہیں. جو بچے ابا کو پہچان لیتے ہیں وہ لڑتے نہیں کبھی، کبھی ایک دوسرے کی برائی نہیں کرتے کہ یہ میرے والد محترم بہت بزرگ آدمی ہیں، ہم سب بھائی آپس میں ہیں، بڑا شیر و شکر ہو کے رہتے ہیں. تو جو بندہ ربا کو پہچان لیتا ہے وہ بھی ایک دوسرے کے خلاف کبھی غیبت نہیں کرتا، کبھی برائی نہیں کرتا، کہتا ہے ہم اس ربا، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی ہمارا خالق ہے، خالق کائنات ہے، اس نے ہمیں دین کے لیے پیدا کیا ہے. ان الدنیا خلقت لکم و خلقتم للآخرہ، اللہ نے پوری کائنات کو ہمارے لیے پیدا کیا ہے اور ہمیں اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے. اب آپ کہیں گے پوری کائنات، یہ پوری کائنات اللہ نے، کوئی چیز ایسی نہیں جو حضرت انسان چھوڑ دے. آپ فولاد بھی کھاتے ہیں، اسٹیل، اسٹیل کا جو سریا ہے اس کو بھی کھاتے ہیں. آپ کہیں گے ہم نے تو نہیں کھایا، کچھ تو فولاد جناب بڑے اس سے اطبا سے بڑا قیمتی خرید کر اور اس کو شہد میں ملا کے چاٹتے ہیں اعصاب کی طاقت کے لیے، جگر کی طاقت کے لیے. مچھلی جو آپ کھاتے ہیں فش فرائی کر کے، یہ پتھر کھاتی ہے، ریت کھاتی ہے، اور جناب اللہ تعالیٰ اس کو گوشت میں تبدیل کر دیتے ہیں. یعنی کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں جس کو آپ چھوڑتے ہوں. تو ان نہ دنیا خلقت لکم، ان نہ تحقیق کے لیے، پوری کائنات اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی اور ہمیں اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا. کاش کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے قلوب میں اپنی معرفت پیدا فرما دے کہ ہماری منزل جنت ہے، اور انشاءاللہ جنت میں جا کر پھر سکون ہی سکون ہے. دنیا کی پریشانیوں میں پریشان مت ہوا کرو، جب منزل معلوم ہو جائے گی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو رضا بالقضا کا مقام بھی عطا فرما دیں گے، پھر آپ کو پریشانی کبھی محسوس بھی نہیں ہوگی. کوئی بیمار ہوگا گھر میں، بھائی بیماری آداری تو لگی رہتی ہے، اصل تو منزل وہاں ہے، اصل تو گھر وہاں ہے، سارا آدم علیہ السلام سے لے کے سارا خاندان تو اوپر ہے، پھر اس کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے. وقتی پریشانی آتی ہیں امتحان کے لیے، امتحان کے لیے، لیکن یہ پریشانیاں اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جاتی ہیں. جب مومن بندہ پریشان ہوتا ہے تو دو دو رکعت پڑھ کر اللہ کے سامنے سجدے گاہ میں کو آنسو سے تر کرتا ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. تو اس کو پریشانی کو پریشانی مت سمجھو، پریشانی وہ ہے جو اللہ سے دور کر دے. پریشانی اس کو کہتے ہیں، معصیت اس کو کہتے ہیں، جو مصیبت اس کو کہتے ہیں جو اللہ سے دور کر دے، کہ نماز چھوڑ دیا، کہ اللہ تعالیٰ میری نہیں سنتے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ میں کیوں جا کر عبادت کروں، یہ ہے مصیبت. لیکن اگر آپ اللہ کے اور قریب ہو رہے ہیں تو یہ معصیت، یہ مصیبت مصیبت نہیں ہے بلکہ نعمت ہے، نعمت ہے. آخرت کی تیاری کی توفیق مل رہی ہے، آخرت کی تیاری کی توفیق مل رہی ہے. تو جس جو آیت میں نے پڑھی تھی، وقت ختم ہو گیا، 9:20 ہو گئے، لوگوں کو بھوک سے برا حال ہو رہا ہوگا چونکہ یہاں کے، ہاں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اس مل بیٹھنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. پورے عالم میں جہاں جہاں بھی دینی کام ہو رہے ہیں، مدارس، خانقاہیں، تبلیغی مراکز، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، تمام دینی خدام کی بھی حفاظت فرمائے، اور تمام ان مراکز کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.